چلیے آیت نمبر 77 سے، قالو انہوں نے کہا، ان یسرق اگر اس نے چوری کی ہے یعنی بنیامین نے، فقد سرق پس تحقیق چوری کی تھی، اخن ایک بھائی نے، لہو اس کے، اشارہ ہے یوسف علیہ السلام کی طرف، من قبل اس سے پہلے، یعنی اگر اس نے چوری کی تو یہ کوئی نئی بات نہیں، اس کا ایک بھائی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے، فأسر رہا تو چھپایا تھا اس کو یعنی جواب کو، یوسف و یوسف نے، فی نفسی ہی اپنے دل میں، ولم یبدہا لہم اور نہ ظاہر کیا اس کو ان پر۔ یہ کس چوری کی طرف اشارہ ہے؟ مفسرین نے اس میں کچھ واقعات لکھے ہیں لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ بہرحال اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام پر بھی چوری کا الزام لگ چکا تھا۔ یوسف علیہ السلام اس معاملے کی حقیقت کو جانتے تھے لیکن کس قدر صبر کے ساتھ بالکل پی جاتے ہیں اور کوئی ریئیکشن ظاہر نہیں کرتے۔ کتنا بڑا دل تھا ان کا کہ اپنے خلاف یہ سب کچھ سن کے، اور وہ اس وقت ایک بادشاہ کے مقام پہ ہیں، ایک بہت بڑی اتھارٹی ہے ان کے پاس، اور پھر بھی وہ ایک لفظ نہیں بولتے۔ ہاں دل میں کہتے ہیں، قالا کہا، انتم تم، شر مکانن بری جگہ پر ہو، یعنی بہت برے لوگ ہو تم جو یہ بات کر رہے ہو، واللہ اعلم بما تصفون اور اللہ خوب جانتا ہے اس معاملے کی حقیقت کو جو تم بیان کر رہے ہو، یعنی جس چوری کا الزام تم لگا رہے ہو اس کے بھائی پہ، اس کی حقیقت اللہ کو خوب پتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک الزام ہی تھا نا ان پہ۔ قالو انہوں نے کہا، یا ایہا العزیز اے عزیز، یعنی اے یوسف، ان لہ ابا شیخا کبیرا، بے شک اس کا باپ بوڑھا ہے بہت بڑا۔ شیخ 50 سے 80 سال تک کے شخص کو کہا جاتا ہے۔ ویسے تو عام طور پر شیخ ایک ذات بھی ہوتی ہے لیکن مراد اس سے بڑی عمر کا شخص، بوڑھا شخص۔ اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، فخص پس لے لو، احدنا ہم میں سے ایک کو، مکانہ اس کی جگہ، ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لیں، اس کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھ کو محسنین میں سے۔ یوسف علیہ السلام حقیقی معنوں میں ایک محسن ہے۔ قید خانے کے ساتھیوں نے بھی ان کو محسن کہا، اور یہاں بھائی بھی انہیں نہ پہچاننے کے باوجود محسن کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ محسن ہونا عمل سے ظاہر ہوتا ہے، اور محسن کہتے ہیں برے رویے کے جواب میں اچھے رویے، برے اخلاق کے مقابلے میں اچھے اخلاق کا ثبوت دینا۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام بولے، اللہ کی پناہ، ان نأخذ کہ ہم لیں، الا مگر، من جس کو، وجدنا پایا ہم نے، متاعنا اپنا سامان، عندہ اس کے پاس، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اسے چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیں جبکہ ہمارا سامان کسی اور کے بیگ سے ملا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں، انا بے شک ہم، اذن تب، لظالمون البتہ ظالم ہوں گے۔ اگر ہم اصل مجرم کو چھوڑ کر کسی اور کو اس کی جگہ پکڑ لیں تو یہ تو ظلم کی بات ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ فلما پھر جب، استیئسوا وہ مایوس ہو گئے، یأس اس کا روٹ ہے، یا حمزہ سین، یأس، جب وہ مایوس ہو گئے، منہ اس سے، کس سے؟ یوسف سے، کہ وہ نہیں مان رہے، خلصو تو خالص ہوئے یعنی الگ ہوئے، نجیئن نجوا سے، سرگوشی کرنے کے لیے۔ جب دیکھا کہ یوسف نہیں مانتے تو سارے بھائی الگ ایک جگہ پر اکٹھے بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے کہ اب ہمارا نیکسٹ کیا طریقہ ہونا چاہیے، ہم اب کیا کریں. قال کبیرہم، ان میں سے بڑے نے کہا، یہ وہی بڑا ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے سے روکا تھا، بھائیوں کو روکا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کریں. کہا جاتا ہے کہ اس کا نام یہودہ یا روبیل تھا. پھر وہ بولا، الم تعلمو، کیا تم نہیں جانتے، تمہیں پتا ہے نا، ان اباکم، بے شک تمہارے باپ نے، قد اخذ، تحقیق لیا تھا، علیکم، تم پر یا تم سے، موثقا، پکا وعدہ، من اللہ، اللہ سے، یعنی اللہ کا نام لے کر قسم کھا کے تم سے وعدہ لیا گیا تھا، ومن قبل، اور اس سے پہلے، ما فرطتم، جو کوتاہی کی تم نے، کمی کی تم نے، زیادتی کی تم نے، فی یوسف، یوسف کے معاملے میں. تو وہ ایک بھائی باقیوں کو پھر سمجھا رہا ہے کہ تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ تم اپنے باپ کو وعدہ دے کر آئے ہو، اور اس سے پہلے بھی تمہیں اپنا جرم یاد ہے جو یوسف کے ساتھ تم نے کیا. اب اگر یوسف بھی والد سے جدا ہو گیا اور اس کا بھائی بنیامین بھی یہاں رہ گیا، تو سوچو پھر نتیجہ کیا نکلے گا، حالات کیا ہوں گے. فلن ابرح الارض، پس ہرگز میں نہ ٹلوں گا. ابرح بے ریح، برح زالہ کے معنی میں، یعنی میں نہیں ہلوں گا یہاں سے، ہرگز نہیں ہلوں گا. الارض، زمین سے، یعنی مصر سے، میں مصر کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. حتی یہاں تک کہ، یأذن لی ابی، اجازت دے مجھے میرا باپ، جب تک میرا باپ مجھے نہ کہے کہ آ جاؤ میں نہیں جاؤں گا. او یحکم اللہ لی، یا فیصلہ کر دے اللہ میرے لیے، یعنی موت وغیرہ آ جائے، میں مرتے دم تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میرا بھائی یہاں ہے. وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہترین، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی اللہ کا فیصلہ مجھے قبول ہے. ارجعوا الی ابیکم، تم سب جاؤ اپنے باپ کے پاس، تم جاؤ، میں یہی ہوں. فقولو، پھر کہو، یا ابانا، اے ابا جان، ان ابنک سرق، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے. وما شہدنا، اور ہم نے نہیں دیکھا. شاہدہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دیکھنا، مشاہدہ کرنا، یا حاضر ہونا، یعنی ہم حاضر نہیں تھے، ہمارے سامنے نہیں ہوا، ہم نے نہیں دیکھا. الا مگر، بما علمنا، جو ہم نے جانا، ہم نے دیکھا نہیں، ہمیں صرف پتا چلا ہے، ہمیں بتایا گیا. اور ہم کیسے جانتے، یا ہم کیسے دیکھتے. وما کننا، اور نہ تھے ہم، للغیبی، غیب کے لیے، یا غیب کی باتوں کو، حافظین، نگہبانی کرنے والے. غیب کی باتیں ہم جاننے والے نہیں. حافظین، حافظ کی جمع ہے، حفاظت سے، یعنی دلوں کا حال اللہ کو پتا ہے، اصل حقیقت اسے معلوم ہے کہ وہ چور ہے یا نہیں. ہم نے دیکھا نہیں، ہمیں صرف معلوم ہوا ہے کہ اس نے چوری کی. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، اور پوچھ لو بستی والے سے، اللتی، وہ جو، کننا فیہا، ہم تھے اس میں. یہاں بستی کہا گیا ہے، لیکن بستی سے بستی والے مراد ہیں، یعنی اس بستی سے پوچھ لو جس میں ہم تھے. تو بستی تو نہیں بولتی، شہر تو نہیں بولتا، مراد اس سے اہل القریہ ہے، یعنی جہاں ہم رہ کے آئے ہیں وہاں کے لوگوں سے آپ تحقیق کر لیں. والعیرہ، اور قافلے سے بھی پوچھ لیں. اللتی، وہ جو، اقبلنا فیہا، جس میں ہم آئے ہیں، یعنی جس قافلے کے ساتھ ہم آئے ہیں، جس قافلے میں ہم شامل تھے، اس قافلے والوں سے بھی پوچھ لو. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں. اس میں دو تاکید کے الفاظ ہیں، ایک اِنَّا اور ایک لَا. ہم بالکل سچے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اتنے دلائل کے ساتھ ایک سمپل سی بات کو کیوں کر رہے ہیں، کیا ضرورت پیش آئی تھی ان کو. اب مثلا وہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ، پہلے یہ کہنا کہ ہم نے دیکھا نہیں، اور ہم دلوں کا حال نہیں جانتے، اور بستی والوں سے بھی پوچھ لو، قافلے والوں سے بھی پوچھ لو، اور ہم بالکل سچے لوگ ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جھوٹا انسان اپنا اعتبار کھو بیٹھتا ہے، جھوٹ بولنے والے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جھوٹ بول چکے تھے اس سے پہلے، اور انہیں پتا تھا کہ باپ ہماری بات کا بالکل اعتبار نہیں کرے گا، کیونکہ جھوٹا شخص اپنا کانفیڈنس خود کھو دیتا ہے۔ تو اس لیے وہ اب اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے خوب زور لگا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام ان کا اعتبار نہیں کرتے، اتنی باتیں کرنے کے باوجود ان کا اعتماد بحال نہیں ہوتا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ قال، کہا، بلکہ سولت لکم انفسکم امرا، آسان کر دیا تمہارے لیے تمہارے نفس نے ایک کام۔ یہ وہی جملہ ہے جو اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بول چکے ہیں۔ اور سولا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بری چیز کو اچھا بنا کے پیش کرنا، مزین کرنا، یعنی ایک غلط کام کو تمہارے نفس نے تمہارے لیے بہت اٹریکٹیو بنا دیا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جب کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے تو اسے غلط سمجھ کے نہیں کرتا، اس کو ضرور صحیح ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، پھر اس کو کرتا ہے، یعنی کہیں نہ کہیں دل کے کسی گوشے سے اس کے اوپر کنوینس ہوتا ہے، اس پہ وہ مطمئن ہوتا ہے اور اس کے لیے کوئی جواز رکھتا ہے، پھر وہ کرتا ہے، خواہ وہ کسی کو قتل کرنے کا معاملہ ہو یا کسی کے اوپر ظلم کرنے کا ہو یا کچھ بھی۔ جب تک انسان اپنے ساتھ کنوینس نہیں ہوتا اس وقت تک غلط کام کرتا نہیں، اور شیطان کا طریقہ یہی ہے کہ وہ انسان کو برائی خوشنما بنا کے دکھاتا ہے۔ اسی لیے چونکہ یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے، اللہ نے ان کو علم دیا اور اللہ تعالیٰ ان کے علم کی تائید بھی کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے دیے ہوئے علم سے صاحب علم تھا، اور یہ صاحب علم کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے اس معاملے کو آسان کر دیا۔ فصبر جمیل، صبر کروں گا اور اچھی طرح کروں گا۔ یہ ہے یعقوب علیہ السلام ایک صاحب علم شخص کا کردار، یعنی کس خوبصورتی کے ساتھ وہ دوبارہ اسی طرح معاملے کو لیتے ہیں، زخم پر زخم لگے تو۔ آپ دیکھیے کہ عام طور پر ہم صبر نہیں کرتے، اگر کر جائیں تو کسی ایک بات پہ کر لیں گے، اور اگر وہی بات اسی شخص کی طرف سے دوبارہ دہرائی جائے تو کیا کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے پھر صبر، بہت ہو چکی، اب یہ بار بار ہو رہا ہے، اب نہیں صبر ہو سکتا۔ تو یہاں کیا ہے؟ صبر جمیل۔ اور پھر آپ دیکھیے پر امید کتنے ہیں، ہوپ نہیں ختم ہوئی ان کی۔ اس اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ اب یہ سب کون ہیں؟ یوسف، بنیامین اور یہودا یا روبیل، جو وہاں رہ گیا تھا، آیا نہیں تھا کہ میں نہیں جاؤں گا جب تک بھائی نہیں جائے گا، میں اب باپ کو منہ نہیں دکھا سکتا۔ تو یعقوب علیہ السلام اطمینان میں ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہیں یوسف علیہ السلام کا خواب یاد تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ضرور ایک دن زندگی میں ایسا لائیں گے کہ جب یہ سب بھائی اکٹھے ہوں گے۔ انہ ہو العلیم الحکیم، بے شک وہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے، یعنی اللہ کے سارے فیصلے علم اور حکمت پر مبنی ہیں، اس لیے اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور جس شخص کو اللہ تعالی کی ان صفات پر یقین ہو، صبر بس وہی کر سکتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا علم مجھ سے زیادہ ہے، اللہ کو زیادہ پتا ہے، اور اللہ کی حکمت مجھ سے زیادہ ہے۔ پھر اس کے لیے اللہ کے فیصلے قبول کرنا آسان ہوتا ہے، اور صبر صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کے فیصلے کو قبول کر لے، خواہ وہ فیصلہ اپنی مرضی کے مطابق ہو یا اپنی مرضی کے خلاف ہو۔ جو شخص اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتا اور اس سے جھگڑتا رہتا ہے اور اپنی منوانا چاہتا ہے، ایسا شخص نہ تو تقدیر کو بدل سکتا ہے، نہ فیصلوں کو الٹا سکتا ہے، نہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے، اور اپنا چین الگ کھو دیتا ہے، اور آخرت کا اجر بھی نہیں پاتا۔ ظاہر ہے کہ جو شخص تکلیف کے آنے پر راضی نہیں، صبر نہیں اس میں، اللہ سے ناراض ہے، تو پھر اللہ اس سے راضی کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے نا اور یہ پتا چل جائے کہ اللہ اس کو لے گیا ہے، تو عام طور پر انسان کو صبر آ جاتا ہے، لیکن اس سچویشن میں صبر اور زیادہ مشکل ہے کہ جب کوئی شخص کھو جائے، نہ پتا ہو زندہ ہے نہ پتا ہو فوت ہو چکا ہے. عام طور پر آپ نے لوگوں کو بات کرتے ہوئے سنا ہوگا نا کہ جب یہ پتا چل جائے کہ فلاں فوت ہو گیا تو انسان کہتا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور جب تک انسان ایک شک میں ہے اور شبہ میں ہے تو بے قراری زیادہ ہوتی ہے. مثلا کوئی برتن آپ کے سامنے ٹوٹ جائے تو آپ کو پتا ہوتا ہے ٹوٹ گیا، تسلی ہو جاتی. لیکن اگر کوئی چیز آپ کی کھو جائے تو اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی کسی چیز کا نقصان ہو جانا وہ بھی تکلیف دہ ہوتا ہے، اس پر بھی انسان صبر کر لیتا ہے، لیکن وہ نسبتاً آسان ہے کیونکہ انسان کو پتا ہوتا ہے میں کچھ کر نہیں سکتا. لیکن جب کوئی چیز گم جائے، کھو جائے، تو پھر انسان کی جو بے چینی ہوتی ہے، انسان کو اس وقت تک چین آتا ہی نہیں، سکون ملتا ہی نہیں جب تک کہ وہ چیز ڈھونڈ نہ لے، مل نہ جائے. کیونکہ کیا ہوتا ہے، چین کر کے کرتے ہیں، پھر تھوڑے دیر بعد پھر بے چینی شروع، پھر انسان اٹھ کے ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کو کوئی راہ نہیں مل رہی ہوتی. تو یہاں آپ دیکھیں، ایک گما ہے، دوسرا گما ہے، اور کچھ پتا نہیں، حالانکہ صاحب علم ہے، اللہ تعالی کے ساتھ ایک تعلق ہے، وہی آتی ہے، لیکن غیب کا علم نہیں. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور ان سے منہ موڑ لیا، یعنی بیٹوں سے الگ ہو کے بیٹھ گئے. وقالا، اور کہنے لگے، یا اسفا، ہائے افسوس، علی یوسف، یوسف پر، اس نئے غم نے پچھلا غم بھی تازہ کر دیا. عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا، جب ایک حادثہ ہوتا ہے، یہ تکلیف گزرتی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اس کو بھلانے کی کوشش کرتا ہے، یا وہ زخم مندمل ہوتا ہے. لیکن اگر مندمل ہوتے زخم پر پھر چوٹ لگ جائے اور وہ زخم پھر ہرا ہو جائے تو وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے کسی نئے زخم سے، کیونکہ وہ تو پہلے بیمار جگہ. اب یہ پہلے ہی چوٹ کھائے ہوئے ہیں، ایک چوٹ اور پڑ گئی اسی پر، تو اب کیا ہے، اور زیادہ تکلیف. لیکن حیرت کی بات ہے، آپ دیکھیے بیٹوں کے سامنے ایسا صبر کرتے ہیں کہ اپنا غم ظاہر بھی نہیں کرتے، ان کے سامنے روتے بھی نہیں، اور ان کے سامنے یہ بھی نہیں کہتے کہ یا اسفا، ہائے بھی نہیں کرتے. اور اسف جو ہے حزن اور غضب کا مجموعہ ہوتا ہے، حزن کہتے ہیں غم کو اور غضب کہتے ہیں غصے کو. ایسا افسوس جس میں جذبہ انتقام سے خون جوش مار رہا ہوتا ہے، افسوس اور ایک دکھ اور غم کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، ایک بے بسی کی، یعنی غم بھی ہے جانے والے کا، غصہ بھی ہے غلط کرنے والوں پہ، اور ایک بے چینی بھی ہے. ان ساری کیفیات کو پی جاتے ہیں اور الگ ہو کر اللہ کے سامنے جا کے روتے ہیں، یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ، اور سفید ہو گئی تھی اس کی آنکھیں، دونوں آنکھیں. آنکھوں کا سفید ہونا کنایا ہے کس سے؟ نظر جاتے رہنے سے. من الحزن، غم کی وجہ سے، یعنی غم کی وجہ سے اتنا روتے تھے کہ اس کا اثر آنکھوں پہ پڑا. لیکن اس کے باوجود فہوا قزیم، وہ غم کے گھونٹ پینے والے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں صبر جمیل، کہ ہر ایک کے سامنے انسان قصہ نہ کھول بیٹھے، ہر ایک کے سامنے رونا دھونا نہ شروع کر دے، اور ہر ایک کو کہانی نہ سنائے. یہ ہے صبر جمیل. قزیم کا لفظ قزم سے ہے، کاف، ضا اور میم. قزم کہتے ہیں سانس کی نالی کو، سانس کی نالی جس سے آپ سانس لیتے ہیں. اور کاظم کہتے ہیں سانس روکنے والا. والکاظمین الغیظ، غصہ روک لینے والے، پی جانے والے. تو یہاں سانس روکنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو وہ ہوا قزیم، اور فعیل کے وزن پر مبالغہ بھی ہے، شدت بھی ہے اس میں، کہ بہت زیادہ غم کے گھونٹ پینے والے تھے. جب غم تازہ ہوتا تو اس کو پی جاتے، روک لیتے، حال دھوائی نہیں مچاتے تھے، شور ہنگامہ نہیں کرتے تھے، لوگوں کے لیے ایک مصیبت نہیں کھڑی کر دیتے تھے، بلکہ اپنا غم اپنے رب ہی کے سامنے رکھتے. لیکن ظاہر ہے کہ جو غمگین انسان ہوتا ہے اس کا غم نظر آ ہی جاتا ہے. تو بیٹے بولے، قالو تاللہ تفتو تذکر یوسف. اب وہ ان سے منہ پھیر کے الگ ہٹ کے اپنا سب کر رہے تھے، لیکن چونکہ ان کی آنکھیں بتاتی تھی، ان کا غم بتاتا تھا، تو اس لیے بیٹے کیا کہنے لگے، تفتو تذکر یوسف، تم ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہو گے، تم یوسف کو نہیں بھولو گے. تفتو فے تے حمزہ فتح افعال ناقصہ میں سے ہے، اس کا معنی ہے تو ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا. تذکر یوسف، یوسف کو یاد، تم یوسف کو نہیں بھولو گے. حتی یہاں تک کہ تکون حردن، تم بیمار ہو جاؤ. حرد، بیمار ہونے کے لیے کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں. ابتدائی درجے کی بیماری کو کہتے ہیں علت، علیل ہونا، علیل، جبکہ ابھی پہلا ابھی اٹیک ہوا ہی ہو کسی بیماری کا، انسان کے اندر ایک تھکاوٹ سی اور ایک بے چینی سی شروع ہو جائے. اس کے بعد ہوتا ہے سقیم، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں. ایسی بیماری جو دوسرے کو نظر نہ آئے، یعنی دوسرا درجہ، بیماری آ چکی ہو لیکن کسی اور کو پتہ نہ چلے، یعنی اپنا جسم ٹوٹ رہا مگر ابھی ٹیمپریچر دوسرے کو محسوس نہیں ہوتا. پھر ہوتا مریض، جس کی بیماری ظاہر ہو جائے اب دوسرے کو بھی نظر آنے لگ جائے. پھر ہوتا وقید، پھر ہوتا ونف، پھر ہوتا حرد، آخری درجہ، لاسٹ سٹیج. ایسی بیماری جو اپنی شدت کو پہنچ جائے، لا علاج مرض ہوتا ہے نا، آخری درجہ بیماری کا. اور یہ ایسی بیماری ہوتی ہے جو جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور روحانی بھی ہو سکتی ہے. یعنی جیسے کوئی شخص کسی کی محبت میں اتنا بے خود ہو جائے کہ اس کی یاد میں اپنا آپ گھلا بیٹھے اور مرض پوری طرح اس پر حاوی ہو جائے، کسی کام کا نہ رہے وہ شخص. تو انہوں نے کہا کہ آپ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ آخری درجے کے بیمار پڑ جائیں، کسی کام کے نہ رہیں. او تکون من الہالکین، اب حرز کے بعد اگلا درجہ ہلاکت کا ہوتا ہے، یا آپ ہو جائیں ہلاک ہونے والوں میں سے. ہالکین، ہالک کی جمع ہے. آپ تو یہ کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اپنا آپ ختم کر لیں.